بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جزء مكي تفسير كدرس جاريه ورأت كي نشست مي سورة القدر کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اس عظیم سورت کا ترجمہ، انا انزلناه في ليلة القدر، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ليلة القدر میں. وما ادراك ما ليلة القدر، اور آپ کیا سمجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور الروح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. سورۃ القدر کی آیات پانچ آیات ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے. اس سورت مختصر تفسیر، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز عظمت سے فرمایا ہے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر. انا اصل اننا، انا ہے جو تأکید کے لیے، پھر نا ضمیر جو ہے ضمیر الجمع جو ہے متکلم. بے شک ہم نے، اور یہ ضمیر جو ہے جمع کا، یہ دو چیز طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یا تو جمع سے مراد ہوتا ہے یا تعظیم مراد ہوتی ہے. اور یہاں پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی، اور اللہ تعالیٰ جب عظمت کا اظہار بیان فرمانا چاہتے ہیں تو اس ضمیر سے بیان فرماتے ہیں. ان، اب جب عظمت کی بات ہو رہی ہے تو کسی چیز کی تعظیم کے لیے ہی بیان ہوتی ہے، یاد رکھیں. اب اس سیاق و سباق میں دیکھیں گے کوئی اور چیز ہوگی جس کی تعظیم مراد ہے. یہ بڑی شان والی چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے. انا انزلناہ، انزلناہ اس میں تین چیزیں ہیں، انزل، انزل جو ہے فعل ہے، نا فاعل ہے، اور ہا ضمیر جو ہے مفعول به ہے. اتارا ہم نے اسے، یا اتارا ہم نے اسے، کس نے کیا اتارا ہے؟ اور پھر لفظ انزل سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس میں تعظیم کی بات کیا ہے؟ ضمیر کی ابتدا دیکھیں، انا پھر انزلنا، نحنو اور نحن جو ہے جمع کے لیے جیسے میں نے کہا ہے یا تعظیم کے لیے بیان ہوتا ہے، اور عربی زبان میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ایک کا تو ضمیر کا تو معلوم ہے، انزلنا نحن یعنی اللہ تعالی نازل فرمائے. اللہ تعالی واحد لا شریک ہے، اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے اللہ تعالی کے شریک، اللہ تعالی کے برابر. تو اسم التعظیم ہی ہے، اس عظمت والی ذات نے اتارا ہے. جب اتارا ہے تو پھر یہ عظیم ذات کہاں پہ ہے؟ نزول کا نزول سے کیا مراد ہوتا ہے؟ من الاعلی الی الاسفل، اوپر سے نیچے کی طرف. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت العلو کا بھی ثبوت ملتا ہے. وہ صفت العلو یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے اصولوں میں سے اسماء و صفات پر ایمان ایک بنیادی اصول ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. انہی صفات الکمال میں سے صفت العلو ہے، بلندی کی صفت. اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اور اللہ تعالیٰ کے علو کی بہت ساری دلائل میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے جب نزول کا لفظ بیان ہوتا ہے. نزول سے مراد جیسے میں نے بیان کیا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، من الاعلى الى الاسفل. اور جب اہل سنت جماعت اور سلفی اپنے عقیدہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، تو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اور ان چار شرطوں کے ساتھ بیان فرماتے ہیں تاکہ سننے والے کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، کہ لبس نہ ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ جس صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس نام کو بیان کیا جا رہا ہے، اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جبکہ ثابت ہو چکی ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. تو انکار نہیں کرتے جب ایمان لے کے آتے ہیں، یعنی انکار نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے. اچھا، انکار تو نہیں کیا لیکن کیا تحریف کرتے ہیں؟ تحریف بھی نہیں کرتے. بل نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، رات کے آخری پہر میں، اسے بخاری کی روایت جیسے کہ آیا ہے. نزول سے مراد نزول ہی ہوتا ہے حقیقتاً، اور ہر عقل مند جسے عربی زبان آتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ نزول کا معنی کیا ہوتا ہے. تو تحریف نہیں کرتے کہ اس سے مراد کوئی اور معنی ہے، کوئی اور لفظ ہے. نہیں، تحریف نہیں کرتے. تأویل کے نام پہ تحریف کی جاتی ہے. سلف اس تحریف سے بری ہیں. پھر تیسری شرط ہے کیفیت بھی بیان نہیں کرتے، کہ اگر نزول حقیقی ہے تو پھر کیفیت لازم آتی ہے، اور یہ لازم اور ملزوم کہوں تو لوگوں کے صرف اس گندی فہم میں ہے. اگرچہ لازمی نہیں ہے، اگر آپ کسی چیز کو اپنے حقیقت پر جانتے ہیں تو اس کی کیفیت بھی ہونی چاہیے. ہماری روح حقیقت ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے ہماری جیسی، ہم اسی سے زندہ ہیں. کیا کیفیت ہے اس روح کی، کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، اللہ اعلم. تو یہ کس نے کہا کہ یہ لازم اور ملزوم ہے؟ اگر آپ کسی چیز کی حقیقت کا علم ہو جائے، اس کو اس حقیقت پہ مانتے تو کیفیت بھی لازمی ہے اس کے لیے. کس نے کہا ہے؟ جب مخلوق میں یہ بات موجود ہے تو خالق میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ مخلوق اس ضعیف اور مسکین اور حقیر اور فقیر کی صفات میں جب یہ بات واضح ہے، جو ہماری زندگی کی اساس ہے، روح کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں تفصیل، اس کی حقیقت، اس کا کن کیا ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ ہر زندہ چیز روح سے زندہ ہے، لیکن اس روح کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ اعلم. تو عقل سے ہی ان کی عقلی دلیل کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہ تو جان لیا ہے کہ کیفیت بھی نہیں کرتے. اچھا، مثلیت تو ہوگی، کس کی مثل نازل ہوتے ہیں؟ صفت ہے تو کس کی مثل ہے؟ ہم کیسے سمجھ لیں کہ ہاتھ تو ہاتھ ہی ہوتا ہے، ہم نے جان لیا ہے، ہم تحریف بھی نہیں کرتے، طاقت قدرت بھی نہیں کہیں گے، ہم کیفیت بھی نہیں بیان کریں گے، لیکن مثلیت تو ہونی چاہیے نا، ورنہ پھر ایک امیج کیسے بنے گا دماغ میں، کیا امیج بنے گا، کیسے ہوگا؟ تو دماغ میں امیج ہونے کے لیے، پتہ چلنے کے لیے کہ ہاتھ ہوتا کیا ہے، مثلیت تو ہونی چاہیے. سبحان اللہ، یہ اور فہم کی خرابی اور عقل کی بیماری ہے. یہ کس نے کہا ہے بھائی کہ مثلیت کو ہونا لازمی ہے؟ مخلوق کی آپ مثال لے لیں آپ، اور اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، شیخ العثیمین رحمہ اللہ اسی مثال کو بیان کرتے ہیں اکثر. ہاتھ کی مثال لے لیں آپ، ہاتھ چوٹی کا بھی ہے، ہاتھ شیر کا بھی ہے، ہاتھ ہاتھی کا بھی ہے، ہاتھ انسان کا بھی ہے، سب ایک جیسے ہیں. چونٹے کے ہاتھ کو دیکھ لے اور ہاتھی کے ہاتھ کو دیکھ لے، مثلیت لازم آتی ہے. جب مخلوق میں تفاوت موجود ہے تو خالق اور مخلوق میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ من باب اولا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو پھر عقل جو کہتی ہے، یہ وہ عقل ہے جو بیمار عقل، اس کا علاج کرواؤ. یہ عقل اس لیے ایسی باتیں کرتی ہے کیونکہ شریعت کی حدود سے دیکھی نہیں ہے، سمجھی نہیں ہے. یہ وہ عقل ہے جو نصوص سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، جو نصوص کو اپنی سمیٹ میں لے جانا چاہتی ہے، اور اپنی مرضی سے نصوص کو توڑ کر اپنی مرضی سے ان نصوص کو سمجھنا چاہتی ہے. عقل کی حد ہے، وحی سے آگے عقل ہو نہیں سکتی، کیونکہ وحی اصل زندگی ہے. عقل بھی وحی کے محتاج ہے، ہمارا دل بھی وحی کے محتاج ہے، ہمارے دنیا میں رہن سہن جو ہے وحی کا محتاج ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہماری زندگی کیسے بسر کرنی، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، عقل ہمیں بتائے گا؟ سبحان اللہ. واللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور چیز کے حوالے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اپنے وحی نازل فرمائی ہے، اور سب سے عظیم لوگوں پر وحی نازل فرمائی ہے، جو دنیا میں اپنے قوم میں اپنے زمانے کے سب سے اچھے اور سب سے افضل لوگ تھے، تاکہ وہ اعتراض نہ کر سکے، یہ تو بندہ اس کے نہ اخلاق اچھے تھے، اس کا کردار اچھا تھا، نہ اس کا کرپٹ بندہ تھا، اور اس پر وہ یہ کہتا میں نبی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے افضل تھا اخلاق کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو. اور انہیں میں سے، عوام میں سے، یعنی کہ کوئی سردار کا بیٹا ہے، کوئی بڑے قوم کا بیٹا ہے، کوئی کسی انہیں قوم میں سے، لیکن سب سے افضل. اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ جو عظیم انسان، اس کی عظمت اور شرف اور بڑھ جاتا ہے اس وحی سے، وہ نبوت کا درجہ پا لیتا ہے اس وحی سے. تو وحی کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فلان کو الہام ہوگا، فلان کو کیا ہوا، فلان کو فلان پیر جو ہے بس اس کی رسائی رب تک ہے، وہ براہ راست رب سے تعلق رکھتا ہے. براہ راست رب سے تعلق وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور انبیاء کا ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء کے سوا کسی کا ہو نہیں سکتا. سب سے بڑے اولیاء کو دیکھ لیں، صحابہ کا تھا اس طریقے سے کوئی تعلق؟ صحابہ سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتے ہیں انبیاء کے بعد، اللہ تعالیٰ کے کوئی ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ دعویٰ کہاں سے آ گیا ہے؟ صرف جہالت ہے، تاریکیں ہیں جہالت کی. اور جب انسان کسی تاریک راستے پہ چلتا ہے، پھر اسے نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے کوئی گڑا ہے، کوئی کھڈا ہے، کوئی پانی ہے، کوئی کیچڑ، اسے کیا پتہ ہے؟ وہ تو چل رہی ہے نا، وہ پھسلے گا، وہ گرے گا، وہ اٹھے گا، وہ چلے گا، وہ. لیکن لسن و جماعت کا منہج روشن منہج ہے، منہج السلف کے روشن منہج پر چلنے کے توفیق عطا فرما. دعا کیوں کرتے ہیں اپنے رب سے؟ روشن منہج ہے، بالکل واضح، ہر چیز واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، کوئی لبس نہیں کسی چیز پہ. تو اسماء و صفات کے باب میں ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہم بات رب کی کر رہے ہیں. یہ کوئی فقہ مسئلہ نہیں، کوئی اجتہاد کے کوئی گنجائش ہوتی ہے یا اجتہاد اس پہ کوئی جائز ہوتا ہے، یا اجتہاد اگر کیا بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہو جاتا ہے. نصوص کے فہم میں یا اس کی تطبیق میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. سبحان اللہ، کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا کہ اسماء و صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے ان کی حقیقت ایسی جیسے کہ حروف مقطع ہے قرآن مجید میں، الف لام میم ہے قرآن میں، ہے قرآن میں. معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم. رحمان الرحیم کا معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم. سبحان اللہ، ایک تہائی قرآن مجید کی غیر معروف المعنی ہے. کیا حیثیت اس قرآن مجید کی؟ دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس کی اگر 10% بھی معنی غیر معروف ہے کوئی خریدے گا اسے؟ کوئی پڑھے گا اسے؟ چلو خریدے گا، کوئی مفت دیتا ہے آپ کو، پڑھیں گے آپ اسے؟ تو اس کتاب جس کی ایک تہائی غیر معروف المعنی ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے یہ ہے کیا، اور وہ بھی جس نے کتاب کو نازل فرمایا ہے اس کے تعلق سے جو صفات ہیں، جو اسماء ہیں، کہتے کو کہ تشبیہ لازم آتی ہے. تشبیہ لازم تمہارے عقل میں آتی ہے، تو میں بیمار جو فہم ہے، جو بیمار عقل ہے، اس کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت سے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، انہوں نے سمجھا کہ ہم اپنے رب کی پاکیزگی بیان فرما رہے ہیں. رب کی پاکیزگی قرآن سنت میں ہے، تمہاری اس خراب عقل میں نہیں ہے. صحابہ نے جب یہ آیات سنتے تھے، جب یہ حدیث سنتے تھے کہ انہیں رب کی تنزیہ نہیں کی، یہ نہیں جانتے تھے رب کی تنزیہ اور پاکیزگی کیسے بیان کی جاتی ہے. تم ان سے بڑھ کر علماء آگے دنیا میں جنہوں نے علم براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، وہ کم فہم کم علم تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ رب کی پاکیزگی کیسے بیان کی جاتی ہے. یعنی اسماء اور صفات کو ثابت کرنے سے تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے انکار ہی کرنا پڑے گا، کہ اور راستہ یا تحریف کرنی پڑے گی تاویل کے نام پر. سبحان اللہ، تو یاد رکھیں نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ منہج السلف فی فہم النصوص. جس نے صحیح سمجھا قرآن اور سنت کو، اس نے صحیح عمل کیا ہے، جس نے صحیح عمل کیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. انا انزلناہ، ابھی انزلنا تک ہم پہنچے ہیں. ہو کسے نازل کیا؟ رب نے سبحانہ وتعالی نے کس چیز کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو نازل کیا ہے. قرآن کو نازل کہاں کیا؟ کہ ذکر تنہیں قرآن مجید کا، یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹتا ہے. کس نے کہا قرآن مجید ہے؟ فرشتے تو ہو سکتا ہے، اللہ نازل کیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر میں، اس کا ذکر آگے ہے، مطلب وہ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ سیاق اور سبق، پہلی بات ہے. بات چیزیں معروف ہوتی ہیں، ان ضمیر کب استعمال ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جب اس سے پہلے اسم معروف ہو جائے پھر ضمیر بیان کیا جاتا ہے، تاکہ اختصار ہو جائے اور پتہ چل جائے. اور ضمیر سب سے بڑی علامت ہوتی ہے، جو معارف ہے سب سے بڑی معارف ضمیر ہوتا ہے، کیونکہ شک کچھ ہوتا نہیں، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اسی کا ضمیر بیان کیا جا رہا ہے. کوئی شک نہیں کرے گا کہ فلاں مراد ہے. نام کے دو بندے تو ہو سکتے ہیں، محمد آ کے بیٹھا ہے، آپ نے دیکھا محمد نامی شخص آیا ہے، اب میں بات کروں محمد، دوسرا محمد بھی آ کے بیٹھا ہے. اب جب محمد کی میں بات کروں گا تو کون سا محمد دونوں میں سے ہے؟ جب میں کہوں گا وہ، تو پتہ چلے گا کہ جو پہلے آئے اسی کی بات ہو رہی ہے، یا جس کا ذکر سیاق و سباق میں ہو رہا ہے. تو عرف المعارف بعد علماء کہتے ہیں ضمیر ہوتا ہے، اس میں علم بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ضمیر ہوتا ہے. کوئی ضمیر ایک ہی طرف دوک تو نہیں لوٹتا، ضمیر یاد رکھیں، مفرد جب ہم بیان کرتے تو ایک ہی طرف لوٹتا ہے، دوک طرف لوٹتا ہی نہیں ہے ضمیر کبھی. اس لیے جب صفت الکلام کی بات کرتے اللہ تعالیٰ کی، سب سے بڑی دلیل کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیا ہے؟ وکلمہ ربہ. انہوں کی وہ تحریف کیسے کرتے ہیں معتزلہ، کہتے ہیں کلام تو کیا ہے رب نے، نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے رب سے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس لفظ جو ہے سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے، فتحہ سے پڑھتے ہیں، غمہ سے نہیں پڑھتے. فتحہ سے کیا مراد ہو گیا؟ مفعول یعنی جس سے کلام کیا گیا ہے. تو کلام کرنے والا کون ہے؟ کہ موسیٰ نے کلام کیا ہے. اللہ نے کلام تو کیا نہیں. قرآن یہ پڑھ کے دیکھوں لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں پر ضمہ یا فتحہ ہے تو ضمہ سے کیا مراد؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. اور کیونکہ موسیٰ کی جو الف ہے وہ حرف علہ ہے، اس میں کچھ ظاہر نہیں ہوتا، فتحہ ضمہ کسر کچھ نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یوں پڑھتے ہیں. تحریف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک حرف سے نہیں، ایک حرکت سے تحریف ہو گئی قرآن مجید کی. وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں تحریف کر رہی ہے؟ ایک حرکت کی تحریف سے ان کی مراد پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ان کی مراد پوری ہوئی، لیکن کیا حق کو پایا ہے؟ اس جماعت اس حرکت کو پکڑا ہے کہ تم نے یہاں پہ تحریف کی قرآن مجید کی، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. پورا معنی تبدیل کر دیا ہے کہ کلام کیا ہے موسیٰ نے رب سے، اور اصل کیا ہے؟ کلام کے رب نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس لیے جب وکلمہ ربہ سورۃ الاعراف کی آیت میں، اب بات ختم ہو، وکلمہ ربہ، اس رب نے اس سے کلام کیا. اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ اگر اسم علم دیکھیں، پہلے آیت میں اسم علم ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کا نام بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے، تحریف ہو سکی کہ نہ ہو سکی؟ جب ضمیر آیا وہاں پہ تحریف ہو سکی؟ یہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیے، کچھ کوئی جواب نہیں ان کے پاس، آج تک کوئی جواب نہیں ان کے پاس. سبحان اللہ. ان انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں. شب قدر ایک رات ہے، لیلہ رات کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے کس طریقے سے؟ کہ اللہ نے نازل فرمائے، وہ ضمیر عظمت سے، جو ضمیر جمع ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، جیسے کہ معتزلہ اور ان سے پہلے جہمیوں کا عقیدہ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، بحرف و صوت علماء فرماتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مجازی کلام ہے. نہیں، القرآن کو جملہ کسی کو یاد ہے؟ قرآن مجید کی جب ہم بات کرتے ہیں عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے قرآن مجید کے تعلق سے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے ایک جملے میں؟ جی، آگے ٹھیک ہے. بحرف و صوت، القرآن کلام اللہ، بس یہ عقیدہ ہے سنو جماعت کا، اللہ کے کلام ہے. جب انہوں نے کہا مخلوق ہے، معتزلہ نے بھی کہا مخلوق ہے، سنو جماعت نے کیا کہا؟ غیر مخلوق. کس کے جواب میں؟ ان اہل بدعت کے جواب میں. ورنہ تو واضح ہے اللہ کی پاک صفت ہے، مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ جب انہوں نے کہا مخلوق ہے تو جواب میں کیا کہا حضرت جماعت نے؟ ایک لفظ اور ایڈ کر لیا اپنے عقیدے میں، غیر مخلوق. عقیدہ کا اظہار ہے، سلام، تو عقیدہ کو ظاہر کرنا لازمی ہے تاکہ اہل بدعت کا رد ہو. بعض لوگ کہتے ہیں بدعت کے ردود کرتے رہتے ہو، جناب وقت ہی نہیں، بس ردود ہی ہوتے ہیں. جب اہل بدعت اپنے بدعت کو ظاہر کرتے ہیں، اہل سنت پر خاموشی اختیار کر لیں، یہ انصاف ہوتا ہے کیا؟ تو پھر حق باقی رہے گا؟ اگر حق کو اظہار کرنے سے ہم ڈر جائیں یا تھم جائیں یا رک جائیں یا خاموشی اختیار کر لیں، تو معاشرے میں کیا پھیلے گا؟ حق یا باطل پھیلے گا؟ سبحان اللہ. تو سلف سے سیکھیں ذرا، ایک ایک لفظ کا جواب دیا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور ہر چیز میں آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے، میں نے جو سلف بالکل واضح جیسے میں نے بیان کیا ہے. جب اہل بدعت نے کہا مخلوق، رسول جماعت نے کیا کہا؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ایمان لیا ہے، لیکن اللہ کی حقیقتاً کلام نہیں ہے، یہ جبریل علیہ السلام کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یا یہ تعبیر اللہ تعالیٰ کے کلام کی. اللہ نے خود نہیں کلام فرمایا بلکہ تعبیر ہے، جیسے کہ ماتوریدی نے کہہ دیا، اور ان سے پہلے کلابیہ نے کہا، اشاعرہ نے کہا، تعبیر ہے قرآن. ملتے جلتے الفاظ ان دونوں کے، جو اشاعرہ ہیں اور جو ماتوریدی ہیں، کہ تعبیر ہے. حقیقتاً اللہ نے کلام نہیں فرمایا ہے، اصل کلام جو ابتدا ہے وہ جبریل علیہ السلام سے ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. تو جماعت نے کیا ایڈ کیا؟ منه بدأ ابتداء کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے. اگر یہ نہ کہتے تو پھر یہ جملہ بھی نہ ہوتا ہے سنت جماعت کے عقیدے میں. تو ان کے رد میں مزید وضاحت ہوئی ہے تاکہ معاشرے میں حق باقی رہے, قائم رہے. دیکھیں رب کی تعظیم کیسے ہوتی ہے؟ صرف زبانی کلامی ہوتی ہے رب کی تعظیم کی جاتی ہے یا عملاً کی جاتی ہے؟ یا عملاً جب عقیدہ کا آپ اظہار کرتے ہیں آپ عملاً تعظیم اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں. منہ بدأ ایک اور جملہ بھی ہے وإليه يعود. تم لوگ تو یہ کہتے ہو ابتداء اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوئی صرف یعنی جیسے کہ کوئی ہوا میں چیز موجود ہوتی ہے نا منتشر, تو فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے لیا ہے اور پھر وحی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو تعبیر ہے عن کلام اللہ وليس حقیقتا من کلام اللہ. یہ کہا منہ بدأ ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہے. اور پھر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ پیغمبر ہے, رسول ہے, رسول ہے. رسول کا کیا کام ہے؟ پیغام کو پہنچانے, پیغام بنانا. سبحان اللہ, کس زبان میں ہے رسول پیغام بناتا ہے؟ کس زبان میں جانتے ہیں آپ؟ رسول پہنچانے والا ہوتا ہے. جتنی پیغام عظیم ہوتا ہے اس عظمت اتنی بڑھتی ہے. جب رب کا پاک کلام ہے تو جبریل میں سب سے بڑا فرشتہ ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء ہوتے ہیں اپنے زمانے کے سب سے اچھے سب سے عظیم لوگ ہوتے ہیں, وہ سب سے آخر میں سب سے افضل ہیں, کیونکہ قرآن مجید سب سے آخری رسالت ہے, سب سے عظیم رسالت ہے. آخر میں کیا ہے؟ کیوں کہتے الہی یعود؟ تم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابتداء اللہ تعالیٰ سے, ہم تو یہ کہتے ہیں انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہ جملہ ایڈ کیا ہے نصوص کی روشنی, تاکہ سمجھو نصوص کو. تم نے تو اس کا ابتداء کا انکار کیا ہے, ہم تو انتہا کی بھی اقرار کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم مان لیتے ہیں ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے تو اس کے لیے زبان کا ہونا لازمی ہے, دانتوں کا ہونا لازمی ہے, اور اس کے لیے ہونٹوں کا ہونا لازمی ہے. تو کلام تو کیسے ہوتا ہے؟ حرف اور صوت سے ہوتا ہے, آواز ہوتی ہے اور حروف ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے پاک ہے. انہوں نے کہا جب کہا حقیقتا اللہ کا کلام تو بحرف و صوت ہے, واضح ہے, اور اس میں زبان کا ہونا لازمی نہیں, ہونٹا کا ہونا لازمی نہیں, دانت کا ہونا بھی لازمی نہیں ہے. کوئی ثبوت جانتا ہے؟ قیامت کے دن جلد بولیں گے, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, زبان سے بولیں گے, دانتوں ہوں گے, ہونٹ ہوں گے. اس پر تو ایمان ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت میں ہے کہ نہیں؟ احادیث میں ہے کہ نہیں؟ جب ہاتھ بغیر زبان کے بول سکتے ہیں, مخلوق ہاتھ بغیر زبان کے بول سکتے, تو رب بغیر زبان کے بول کیوں نہیں سکتا؟ یہ کیسے تنزیہ رب کی کرنا چاہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے جسے میں نے کہا ہے کہ ابو منصور ماتوریدی نے کتاب التوحید کتاب لی کتاب التوحید کے نام سے. تو کہتے ہیں اسماء صفات کے باب میں دو راستے ہیں, یا تعویل کا راستہ ہے یا تفویض کا راستہ ہے. تفویض سے کام اور معنی جانتے نہیں ہیں. کیا ہے کیا مطلب معنی نہیں جانتے؟ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید میں ہیں وہ سارے کے سارے حروف مقطع کے مانند ہیں. الف لام میم کیا مطلب؟ کہتے ہیں اللہ اعلم, بس یہ کہو رحمان الرحیم بھی وہی میں, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, کیا معنی اللہ اعلم, نہیں جانتے ہم. سبحان اللہ. اسے تفویض کہتے ہیں. تفویض یعنی اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. الف لام میم کیا معنی اللہ بہتر جانتا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے کیا ہے. لیکن الرحمن الرحیم کا معنی بھی نہیں جانتے. الکریم, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المهيمن, العزیز, الجبار, المتکبر, معنی نہیں جانتے. سبحان اللہ. تو پھر جانتے کیا ہے؟ پھر فرعون کے بارے میں جانتے ہیں, نمرود کے بارے میں جانتے ہیں, ابو لہب کے بارے میں بھی جانتے ہیں, لیکن رحمان رحیم نہیں جانتے کیا معنی ہے؟ یہ رب کا کلام ہو سکتا ہے؟ غیر معروف المعنی اپنی اسماء و صفات کے باب میں, اور معروف المعنی دشمنوں کے تعلق سے. کیا عقیدہ ہے, کیا منحج ہے بھائی؟ اس لیے سلف کا منحج, روشن منحج جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں. قدر سے مراد علماء کہتے ہیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے شرف اور شان اور دوسرا ہے تقدیر, اور دونوں معنی ہی صحیح ہیں. لیلۃ القدر میں تقدیر لکھی جاتی ہے پورے سال کی. لیلۃ القدر بڑی شان والی, بڑی عظمت والی رات ہے, کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن کیسے نازل ہوا؟ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے, تو اس رات میں کیسے نازل ہوا؟ ابتداء, ابتداء قرآن مجید کے نزول کی لیلۃ القدر میں ہوئی. وہ قصہ جیسے آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تحلت فی غار حراء، غار حراء میں علیحدگی اختیار کرتے تھے، خلوت اختیار کرتے اور اپنے رب کی طرف راستے کو تلاش کرتے. وہ کون سا راستہ جو رب کی طرف مجھے لے کے جاتا ہے؟ الم یجد کے یتیم ام فعو و وجد کا والم فہد و وجد کا علم فعنا. یہ وہی راستہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کیا کرتے تھے، اور وحی کے ذریعے اس راستے کو واضح کیا گیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، او میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ مزید تفخیم اور تعظیم لیلۃ القدر کی، کہ بڑی شان والی رات ہے یہ، بڑی عظمت والی رات ہے یہ. ایک تو عظمت اس لیے کہ قرآن مجید کی نازل و قرآن مجید اس رات میں، اور پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس رات کی کیا بڑی شان ہے کون جانتا ہے؟ رب کے سوا کوئی جانتا ہے؟ جسے اس رات کو چنا ہے، اس میں اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا ہے، تو رب ہی جانتا ہے. سوال بھی رب یہاں پہ فرما رہے ہیں اور جواب بھی رب دے رہے ہیں جل شان و سبحانہ وتعالیٰ. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور قرآن یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تعظیم مقصود ہوتی ہے تو سوال میں آپ کو اس طریقے سے وما ادراک کا جملہ ملے گا. القارعہ تو مل قارع، وما ادراک مل قارعہ سے کیا مراد ہے؟ تفخیم اور تعظیم قارعہ کی. اور مثال الحاقہ تو مل حق، وما ادراک مل حاقہ، اور وما ادراک ما یوم الدین. سبحان اللہ، ثم ما ادراک ما یوم الدین دو بار فرمایا ہے. یہاں پر بھی یہی ہے تعظیم اور تفخیم کے لیے. جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات پورے سال میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے. کس اعتبار سے بہتر ہے؟ ہمیں کیا چاہیے اپنے رب سے؟ اجر و ثواب چاہیے، رب کا قرب چاہیے، اور کیا چاہیے اس دنیا سے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ رب کی رضا چاہیے، یہی چاہیے نا. رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل کو جنت میں داخل کر دے، یہی چاہیے نا. تو ایک رات میں جو آپ کام کرتے ہیں وہ اس ایک رات کے علاوہ ہزار مہینے سے بہتر ہے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے. یہ عظمت ہے اس رات کی. لیلۃ القدر خیر، مثل نہیں ہے، خیر ہے. من الف شہر، ہزار مہینے، یہ اللہ تعالیٰ کا اور کرم ہے، واللہ اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. پچھلے قوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عمریں کتنی تھیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، دعوت توحید کی کتنی بیان ہوا ہے؟ 950 سال، یعنی عمر ظاہر 950 سال سے زیادہ تھی نا عمر. یہ دعوت کی عمر 950 سال ہے، تو مکمل عمر کتنی ہوگی اللہ اعلم، لیکن یہ یقین ہے کہ اس سے زیادہ تھی. تو 900 سال، ہزار سال، اس سے زیادہ، اس سے کم بڑے لوگ تھے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی، تھوڑا زیادہ کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوسط عمر یہ بیان فرمائی ہے. جسے یہ حدیث میں بھی آئی کہ سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کی لمبی عمر ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. اچھا، جس کی عمر 1000 سال عمر صالح اس نے کیے ہیں، وہ اس سے افضل ہے جس کی عمر 500 سال اس نے عمر صالح کیا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور اس سے افضل جس نے عمر 100 سال ہے اور اس نے اچھا عمل کیا ہے، جس کی عمر 100 سال سے کم ہے، 1000 اچھا ہوا کہ نہ ہوا؟ اچھا ہوا نا. یہ امت افضل امم ہے، یہ امت اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کی امت سب سے عظیم امت ہے، سب سے افضل امت ہے. نبی سب سے افضل ہیں، نبی کے صحابہ سب سے افضل ہیں صحابہ میں سے دوسرے انبیاء کے، اور امت بھی سابقہ انبیاء کی امت سب سے افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید آخری اللہ تعالیٰ کی پیغام ہے، آخری رسالت ہے، جو سب سے افضل ہے. جس نے باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو کلام تھی اس سب کو سمیٹ لیا ہے اور اسے منسوخ کر دیا ہے. عمل قرآن پہ ہوگا، تورات پہ نہیں ہوگا، انجیل پہ نہیں ہوگا، زبور پہ نہیں ہوگا، صحف ابراہیم موسیٰ پہ عمل نہیں ہوگا. عمل کی چیز پہ ہوگا؟ صرف قرآن مجید پہ ہوگا. مہیمن ہے دوسری کتابوں پر, جیسا اللہ نے بیان فرمایا ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے, یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. ہم سے مراد جو بھی کلمہ پڑھتا ہے, چاہے وہ یہودی ہو, کرسچن ہو, عرب ہو, عجم ہو, گورا ہو, کالا ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے, کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے, اس پہ عمل بھی کرتا ہے, وہ اس امت میں شامل ہے. یہ کسی خاص خطے, خاص قوم, خاص وقت کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید تا قیامت ہے, سب کے لیے ہے. تو اس لیے عظمت بھی اسی طریقے سے سب سے بڑھ کر ہے. خیر من الف شہر, ہزار مہینے سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر. جب عمریں کم ہیں, 60 اور 70 کے بیچ, تھوڑا کم تھوڑا زیادہ ہے, تو جو بقیہ پہلے امتیں تھیں ان کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی. تو ایک رات کی عبادت تقریباً 83 سال کے برابر کی ہے. جس نے 10 سال سورۃ لیلۃ القدر کو پایا, صرف 10 سال, 60 سال 70 سال زندگی میں سے 10 سال کو اس نے پا لیا ہے, کتنی عمر اس کی ہوئی؟ 830 سال. 830 سال اس کو اپنی عمر باقی ہے, جو 50 60 70 جو ہوئے وہ بھی ایڈ کر لیں, تو 1000 سال تک پہنچی کہ نہ پہنچی. جس نے 20 سال پایا, جس نے 30 سال پایا, آپ حساب کرتے جائیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ خاص عنایت ہے اس امت پر. رب تو کریم ہے, وہ عظیم ہے, وہ ہمیں جنت, اپنی رحمت میں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی؟ لیلۃ القدر آتی ہے جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. دیکھ رہے ہیں آخر عشر میں رمضان آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آخر عشر میں جتنا رش بازاروں میں ہوتا ہے, پہلے 20 دن میں نہیں ہوتا. لیلۃ القدر کو ضائع کرنے کے لیے بہترین ساز و سامان اکٹھا کیا ہوا ہے. لیلۃ القدر ضائع کرنے کے لیے گھروں میں دیکھیں, بہترین ساز و سامان اکٹھا کیا گیا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. پورے سال میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہم کیا کر کیا رہے ہیں؟ حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر سہ رات بھی آپ کو جاگنا پڑے, سال میں ایک رات آتی ہے, دوبارہ دوسری مرتبہ نہیں آئے گی, ایک مرتبہ آتی ہے رات. اور تعظیم دیکھیں اس رات کی, ابھی تعظیم اور بھی باقی ہے, لیکن اب یہاں تک دیکھیں. وہ رات گوا دی, اب رب کو ہم کیا وہ دکھائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر لیا کہ اے میرے بندے, لیلۃ القدر تمہیں میں نے دی تھی, اس پر تم نے اسے کیوں ضائع کر دیا؟ تم نے کیا جواب دیں گے؟ بے روزگار تھا, تھکے ہوئے تھے, کر نہیں سکتے تھے, بازار تھے, بچے تھے, بیوی تھی, پھر عید آنے والے تھی, یہ کوئی عذر بہانہ چلے گا؟ کیا کہیں گے؟ تو پہلے سے تیاری کرنی کہ نہیں کرنی؟ لوگوں نے ابھی سے دیکھنے, مارکیٹ میں اسپیشل آفرز لگی ہوئی رمضان کی, ابھی سے رمضان آیا نہیں, پہلے سے اپنی کچن بھر دیا ہے. دیکھیں الحمدللہ. دیکھ میں یہ نہیں کہہ رہا خرید و فروخت مت کریں, آفر سے بھی فائدہ اٹھائے, خرید و فروخت بھی کرے, یہ الگ معاملہ ہے. لیکن اصل جو رمضان کیا ہے, رمضان عبادت کا مہینہ ہے نا, اور رب کی قرب حاصل کرنے کا بہترین, واللہ بہترین موقع ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ روزہ رکھ کے سارے دن سونا ہے, اور رات سارے سارا رات جاگنا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور جاگنا ہے, عبادت میں جاگنا ہے, لیلۃ القدر کی تلاش میں جاگنا ہے. سبحان اللہ. اگر فرض ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا دیکھ لیں آپ. یہ اللہ کا اور کرم ہے کہ فرض نہیں ہے. اگر لیلۃ القدر کو پانا فرض ہوتا تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ یعنی چھوڑنے سے گناہ ہوگا, کبیرہ گناہ ہوگا, تو کیا کریں گے ہم؟ جاگیں گے کہ نہیں؟ پھر زور زبردستی سے عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر اتنی بڑا اجر, 1000 مہینوں سے بہتر اجر ہے. اس لیے تھوڑی سی ہمیں شرم کرنی چاہیے. جسم تھک جاتا ہے لیکن روح اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام فرماتے, یہاں تک کہ پاؤں مبارک سوج جاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, ترس آتا ہے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے گئے؟ کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہو؟ تھوڑا آرام فرمائیے, تھوڑا آرام کیجیے. افلا اکون عبدا شکورا, جب اللہ نے یہ کرم کیا ہے میرے اوپر, اگلے پیچھے گناہ معاف کر دی, تو میں شکر گزار بندہ نہ بنوں, یہ اللہ کا شکر ہی کر رہا ہوں میں. ہاں پر رب کا کیا شکر کرتے, کیسے کرتے, ذرا اپنا محاسبہ کر کے دیکھا ہے, سچ کتنا بولتے ہیں, امانت داری کتنا ہمارے اندر ہے. یہ سب شکر ہے اب تو رب کا, نعمتوں کا. زبان کی نعمت سے رب نے نوازے, زبان کو صحیح کیس کتنا استعمال کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں, حلال میں کتنا ہے, حرام میں کتنا ہے, واجب میں کتنا ہے, مستحب میں کتنا ہے, دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں, نعمت ہے, اب آپ کو کیسے استعمال ہم کرتے ہیں. دیکھ اپنا حساب ہم خود جانتے ہیں, پیمانہ ترازو اپنا سب کا اپنا اپنا ہے, تول کے دیکھ لیں اپنی آنکھ کی نعمت کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے ہیں, عقیدے کی کوئی کتاب صحیح پڑھتے ہیں, درست پڑھتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں, اور عام نیٹ پہ لگے رہتے ہیں, فیس بک کھول کے بیٹھے رہتے ہیں, واٹس ایپ پہ وقت ضائع کرتے ہیں, فضول خبروں اور لطیفوں میں وقت ضائع ہوتا ہے, یا محرمات کو دیکھ کر وقت ضائع ہوتا ہے. دیکھ لیں اس میں کتنا کرتے ہیں اور اس میں کتنا کرتے ہیں, شکر کہاں پہ ہے, نافرمانی یا فرما برداری میں ہے. دیکھ لیں کہ آنکھوں کی نعمت کا ہم شکر کیسے کرتے ہیں. واللہ اس کریم کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس نور کو چھینا نہیں ہے, ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے. پھر اس طریقے سے دیکھ لیں, قیاس کرتے ہوئے کانوں کی نعمت کو دیکھ لیں, ہاتھوں کی نعمت کو دیکھ لیں, پاؤں کی نعمت کو دیکھ لیں, عقل کی نعمت کو دیکھ لیں, دل کی نعمت کو دیکھ لیں, سانس لینے کی نعمت کو دیکھ لیں, اور دیکھیں کمپیئر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کی نعمت کو دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے ان نعمتوں سے ہم فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ان کا شکر کیسے کر رہے ہیں. اس رات کی عظمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا پھر ارشاد ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تنزل یعنی تتنزل, نازل ہوتے ہیں. الملائکۃ فرشتے, جمع ملک فرشتے ہیں, والروح الروح الامین جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام. فیہا اس رات میں یعنی شب قدر میں, باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے, اپنی مرضی سے نہیں, فرشتہ بھی اپنی مرضی سے زمین پر نازل نہیں ہو سکتا, تو بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو, سب سے عظیم فرشتہ, سب سے افضل فرشتہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی مرضی سے زمین پر نازل نہیں ہو سکتا. بِإذنِ ربِّهِم, بِإذنِ اللہ نہیں ہے, بِإذنِ ربِّهِم, کیونکہ مقام عظمت کا ہے, وہی رب ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی تدبیر کرنے والا ہے, وہی مشکل کشا حاجت روا ہے, اسی کی مرضی چلتی ہے, کسی اور کی چل نہیں سکتی, فرشتہ ہی کیوں نہ ہو. بِإذنِ ربِّهِم فرشتہ نازل ہوتے ہیں آسمان سے زمین پر. فرشتے کہاں رہتے ہیں, کوئی سوال کر فرشتے کہاں ہیں, جواب کیا ملے گا, آسمان پر. زمین پر فرشتے ہوتے ہیں, فرشتے آسمان پر ہوتے ہیں, اصل جگہ فرشتوں کی آسمان ہے. سوال پھر سے, فرشتے کہاں ہیں, انسان کہاں ہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جو کہتے اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ کہاں سے آیا بھائی, اللہ گنج کیسے, فرشتے آسمانوں پہ ہیں, انسان زمین پہ ہے, مچھلی پانی میں ہے, اور رب اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے, کما یلق بجلالہ سبحانہ وتعالی. ہر جگہ سے کیا مراد ہے, یا تو تعدد ہے, ایک سے زیادہ جو ہر جگہ ہے, جو پانی میں بھی ہے, تری میں بھی ہے, خشکی میں بھی ہے, انس میں بھی ہے, جن میں بھی ہے, پتھروں میں بھی ہے, درختوں میں بھی ہے, ہر جگہ پر ہے. پھر تو جس نے بت کی عبادت کی اس نے غلطی کی ہے, جب ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز میں حل ہو چکا ہے, پھر تو پتھر کا کیا قصور ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے, اسے مانگا جاتا ہے, وہ تو رب کو سجدہ کر رہا ہے نا, وہ تو ہر جگہ ہے, ہر چیز میں سما چکا ہے. وحت الحلول کے بد عقیدگی کہاں سے آئی ہے, وہ پتہ ہے کیونکہ نزدیک ہر چیز رب ہے, اس لیے کیونکہ کچھ مشرک ہوتا نہیں ان کے نزدیک. کیوں, کہ جسے پتھر سجدہ کیا اسے رب کی تو سجدہ کیا کس کو کیا ہے, جس نے گائے کو سجدہ کیا اس نے رب کو سجدہ کیا. گائے بھی رب ہے, جن بھی رب ہے, انس بھی رب ہے, درند پرند سب رب ہیں. کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. کہنے والے نے کہہ دیا ہے سب کچھ اللہ ہے. یہ کلمہ توحید کا معنی بیان کر رہے ہیں, سب کچھ اللہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے ہیں؟ افضل ہی بھیجے ہیں. جب ہم بھی اللہ ہیں, وہ بھی اللہ ہے, تو بھی اللہ ہے, وہ بھی اللہ ہے, اللہ جانے کون بشر ہے, تو رسول کیوں بھیجے ہیں؟ کتاب کیوں نازل کی, کس کے لیے نازل کی ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں, معبود بھی ہم, عابد بھی ہم. یہ کیا عقیدہ ہے مجھے بتائیں ذرا. یا دوسری بات, تعدد اگر لازم نہیں ہے تو پھر اسے کیا مراد ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہر جگہ پر ہے, یا تو مختلف معبودات ہیں الگ الگ ہیں, شرک لازم آتا ہے, یا سب کچھ اللہ ہے کفر لازم آتا ہے. تو یہ کیا عقیدہ جو کفر و شرک کے بیچ بیچ گھوم رہے, کیا عقیدہ ہے یہ؟ سبحان اللہ. تو سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ میں جو سلف ہے, این اللہ. اس لوڑی نے کیا کہا؟ ہمارے اسلاف میں سے, وہ جو لوڑی جس ہم بات کر رہے تھے مسلم کی حدیث میں, ہمارے سلف صالحات میں سے ہے. فرماتی ہے فی السماء, کس زبان میں عربی کا لفظ سما زمین یا ہر جگہ ہو سکتا ہے؟ کس زبان, کوئی زبان جانتے ہیں آپ؟ فی السماء سے مراد ہر جگہ. کوئی ترجمہ کہیں سے دکھا دے مجھے, چائنیز میں, جاپانیز میں, کسی زبان میں. فی السماء سے مراد ہر جگہ ہے یا زمین بھی ہے؟ فی السماء. من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جواب ملا؟ اعتقها فانها, آخری لفظ کیا ہے؟ مؤمنہ. یہ ایمان والی ہے. ایمان والے کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے. اور بے ایمان کیا کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہیں, جو کہتے ہیں عرش پہ وہ ایمان والے ہیں. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پیاروں سے صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. یہ ایمان کی نشانی, اہل ایمان کی نشانی ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں. اچھا, تنزل تفعل ہے, تنزل نہیں. کیا فرق تنزل و تنزل میں؟ کیا فرق ہے کون بتائے گا؟ تنزل ایک بار اتر گئے, بس اتر گئے. تنزل و تتنزل ایک تاور بھی زیادہ ہے. تنزل تنزل تتنزل بار بار مسلسل ساری رات نازل ہوتے رہتے ہیں. اچھا, صرف کتنے آسمان ہیں؟ سات. پہلے آسمان کے فرشتے, دوسرے کے, تیسرے کے, چوتھے کے, پانچویں, چھٹے اور ساتویں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور زمین کو بھر دیتے ہیں, کوئی جگہ خالی نہیں رہتی. ایک روایت مثل الحصا ایک روایت میں آیا ہے. دیکھیں زمین کی جو ذرات ہیں, جو کنکر ہیں چھوٹے, کتنی ہیں زمین, گن سکتا ہے کوئی؟ فرشتے کتنے نازل ہوتے ہیں؟ یقین کثرت سے لگے کتنے, اللہ اعلم, کثرت سے نازل ہوتے ہیں, کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیوں ہوتے ہیں؟ جس جگہ فرشتے نازل ہوتے ہوں اسے کس چیز کی علامت ہے؟ تین چیزیں, رحمت, برکت اور خیر. فرشتے خیر لے کے آتے ہیں, شر لے کے کبھی نہیں آتے. شر کب ہوتے؟ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے, یہ فرشتے لے کے آتے ہیں. لیکن عام حالات میں خیر لے کے آتے ہیں. جب خیر ہے تو پھر رحمت بھی ہے اور رحمت کے ساتھ برکت بھی ہے. لیلۃ القدر شب قدر برکت والی رات ہے, رحمت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی رہتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. یہ اس رات کی عظمت ہے. والروح, عام فرشتے اور خاص فرشتہ, جو سب سے بڑا عظیم فرشتہ, وہ بھی نازل ہوتا ہے. جب جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوئے تو اور کون سا بڑا فرشتہ باقی ہے؟ یہ دیکھ لیں آپ, یہ رات کی عظمت. اور اس رات کو اور چار چاند لگے, عظمت میں اور چار چاند لگے جیسے کہا جاتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, رب کے حکم سے, اپنی مرضی سے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں فلان بزرگ کے پاس فرشتے آتے ہیں, موکل ہیں فرشتے, موکل ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, رب کے حکم سے, کہتے ہیں رب کا حکم ہی تو ہے, ایسے تو اس لیے تو آتے ہیں. اچھا, یہ جو پیر صاحب ہیں جو جن کے فرشتے جس کے پاس موکل آتے ہیں اس کی حالت کیا ہے؟ منہ پہ داڑھی نہیں، حکا ہمیشہ گرم اور تیار رہتا ہے، اس کے قدم بہت سے ہوتے ہیں، اسے سجدہ بھی ہوتے ہیں، اس کے سجدے بھی ہوتے ہیں، ادھر پیچھے بیک گراؤنڈ قوالی بھی چلتی رہتی ہے فل میوزک میں، اور اس جگہ پر اس کے باپ دادے قبریں بھی ہیں جس کا طواف ہوتا ہے اور سجدے ہوتے ہیں، پکارا جاتا ہے، منتیں ہوتی ہیں، لنگر چلتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس موکل ہیں۔ کون سے موکل ہیں؟ کیا مراد ہے موکل؟ اصل تو شیطان ہوتے ہیں موکل، جو جس کی بات کرتے ہیں، یہ شیطان ان سے، وہ شیطان جن مل کے سارا کام کرتے ہیں۔ فرشتے رحمت کے لیے نازل ہوتے ہیں، برکت کے لیے نازل ہوتے ہیں، خیر کے لیے نازل ہوتے ہیں، شرک بدعات خرافات کے لیے نہیں نازل ہوتے کبھی۔ جہاں پر شرک بدعات و خرافات اور رب کی سب سے بڑی نافرمانی ہوتی تو عذاب کے لیے تو نازل ہو سکتے ہیں، لیکن برکت کے لیے نہیں، رحمت کے لیے نازل نہیں ہو سکتے۔ باذن ربہم سے یہ مراد ہے۔ آخری جملہ اس میں، اس آیت میں، من کل امر، ہر کام کے لیے، یا ہر امر سے، یعنی ہر امر کے لیے۔ اچھا، قراءت دیکھیں جو سلف سے ثابت ہیں، وقف ہے باذن ربہم تک، یہاں تک وقف ہے، پھر من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو جوڑ دے کل امر کو سلام، سلام سے سلامتی ہے، من کل امر سے سلامتی ہے، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی جو یہاں تک ہے، بن ربی من کل امر، پھر وقف ہے، دیکھو بعض میں دیکھو لا لکھا ہے، لا سے کیا مراد ہے کہ آپ نے رکنا نہیں، کے ساتھ پڑھنا ہے، تو من کل امر سے کا تعلق اگلی آیت سے بھی اور پچھلی آیت سے بھی، یہ انداز میں خوبصورتی دیکھیں آپ، من کل امر اگلی آیت سے بھی تعلق ہے، پچھلی آیت سے بھی تعلق ہے۔ اگلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہے، جو بھی امر ہے، جیسا بھی ہے، وہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر تقدیر کی رات ہے نا، ایک شرف والی رات ہے، شان والی رات ہے، اور تقدیر جو سال کی تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، فرشتے نازل کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اس کو تطبیق کرنے کے لیے، کسی کی زندگی، کسی کو موت، کسی کو رزق کی فروانی، کسی کی تنگی، کسی کو صحت، کسی کو مرضی، کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ، من کل امر، تفصیل اللہ اعلم، یہاں پہ بیان نہیں ہے، تفصیل کیا اللہ اعلم، لیکن یقین ہے من کل امر، تو باذن ربہم من کل امر، من سے مراد بکل امر، حرف جر کا قاعدہ کیا ہے کہ ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں، تو من کل امر سے مراد بکل امر بھی ہے، اگر اس سے جوڑا جاتا ہے پہلی آیت، پچھلی آیت سے، اور من کل امر اگر جوڑا جاتا ہے اگلی آیت سے۔ اللہ اکبر، نور علی نور، واللہ دیکھیں آپ، اسے ریپیٹ نہیں کیا، من کل امر، پھر من کے امر سلام کیسا ہوتا ہے؟ اور عربی زبان ہمیشہ اختصار ضمائر سے کام، ضمائر کیوں بیان کیے جاتے؟ اختصار کے لیے اور معنی کی مضبوطی کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ بات کرنے والا جو ہے بڑا علم والا ہے، اسے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور رب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک کلام ہے، اس میں بلاغت اور فصاحت کی انتہا ہے، کوئی رسائی کر نہیں سکتا، واللہ سب سے بڑا عالم عربی زبان کبھی نہیں کر سکتا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے یہ رات۔ سلامتی کس چیز سے ہے؟ دو چیزیں، ایک سلامتی ہے، پھر حتی غایت کے لیے ہے، کب تک ہے؟ مطلع فجر، فجر کے نکلنے تک ہے، یعنی ایک لمحہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ، جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ یوں چمک آتی ہے رات میں، پھر وہ ایک چند سیکنڈ کی بات ہوتی ختم ہو جاتی ہے، یہ جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی مطلع الفجر، وہ کہتے ہیں یہ ایک لمحے کے لیے آتی ہے، بس اس لمحے کی تلاش کرو، وہ لگے رہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کہیں سے کوئی چمک آ جائے تو بس کام بن جائے۔ سلام انہیا سلامتی، کس چیز سے سلامتی ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں من کل امر سلام، اس کے ساتھ جوڑ دیں، تو ہر چیز سے سلامتی ہے۔ جو بھی سلامتی آپ کے ذہن میں آتی ہے، مال کی، دولت کی، صحت کی، عافیت کی، اولاد کی، رزق، روزگار کی، جو بھی سلامتی ہے، سلام، یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر گناہوں کی بخشش سے سلامتی، رب کے عذاب سے سلامتی، یہ دنیاوی امور سے بڑھ کر ہے. اصل مقصد کیا ہے زندگی کا ہمارے؟ رب راضی ہو جائے نا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے. رب راضی توحید و سنت سے ہوتا ہے، عبادت سے ہوتا ہے، فرمانبرداری سے ہوتا ہے. جب اس رات کو عبادت کی گئی ہے، رب کی فرمانبرداری کی گئی ہے، تو رب راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتا ہے، معافی کر دیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اس رات کی تلاش میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، صلاۃ القیام ہوتا ہے، اللہ کے ذکر ہوتا ہے. تو جو زیادہ وقت عبادت میں گزارتا ہے وہ نافرمانی سے محفوظ ہو گیا کہ نہ ہوا؟ کیا خیال ہے؟ جب نافرمانی سے محفوظ ہو گیا تو سلامتی کا راستہ اختیار کیا کہ نہیں کیا ہے؟ تو یہ سلامتی کا راستہ ہے. تو شر سے محفوظ، نافرمانی سے محفوظ، اپنے رب کی عذاب اور عقاب سے، سزا سے محفوظ، سلامتی ہی سلامتی. اس لیے کہتے ہیں سلامن ہی، اصل کیا ہی سلامن، اصل کیا ہے سلامن؟ کیا ہے؟ خبر ہے، مبتدا کہا ہے، مقدر ہے، تقدیر کیا ہے؟ ہی سلام حتی مطلع الفجر. تو یہاں پہ تو ہے نہیں، کہاں پہ ہے؟ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. من کل امر ہی سلام، اصل یہ ہے. تو من کل امر کو کیونکہ دونوں کے ساتھ اگلی پچھلی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہی کو نکال دیا ہے، جو خبر ہے موجود نہیں ضمیر، تو سلام باقی خبر رہا ہے، اور اس کو آگے بیان کی سلام ہی کو پیچھے کر دیا ہے. جس کی جگہ مؤخر اسے اگر مقدم کیا جائے، اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ الحصر. یہ ایک رات ہے جس میں مکمل سلامتی ہے، کسی اور رات میں نہیں ہے، حصر ہے اس رات کے لیے. اور سلامتی کی بھی حصر ہے کہ ہر اعتبار سے سلامتی صرف اسی رات میں ہے، اس لیے اسے تلاش کیا کرو. اگر بچنا چاہتے ہو رب کے عذاب سے، رب کی بخشش چاہتے ہو، تو اس رات کو تلاش کرو. حتی مطلع الفجر، ابھی رمضان آنے والا ہے، وہ کئی دقت دہر رمضان آتے جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. اس سال میں غالباً کچھ رات اور چھوٹی ہوگی، میرا خیال ہے دن گرمی آ رہی ہے نا، تو دن وہ تھوڑے اور بڑے ہو گئے ہیں. کتنی گھنٹے کی رات ہوگی؟ دن 14 گھنٹے کا ہے، 15 گھنٹے کا ہے. اگر 15 گھنٹے کا دن، رات کتنی باقی بچی؟ 9 گھنٹے. 9 گھنٹے، گھنٹہ تو افطار میں چلا جاتا ہے، گھنٹہ سحری میں چلا جاتا ہے، باقی بچے 7 گھنٹے. 7 گھنٹے ہم نہیں نکال سکتے اپنے قیمتی وقت میں سے اس رات کو پانے کے لیے، جبکہ افطاری کا گھنٹہ بھی، سحری گھنٹہ بھی عبادت میں شامل ہے. کھاتے ہم، پیٹ اپنا بھرتے ہیں، لیکن یہ بھی عبادت میں شامل ہے، یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا وقت. 7 گھنٹے کے لیے اس رات کی عظمت کو دیکھیں اور 7 گھنٹے دیکھیں، کوئی تناسب ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 7 گھنٹے ہمارے پاس نہیں، 24 گھنٹے میں سے 7 گھنٹے نہیں ہیں، وہ بھی صرف 10 راتیں، سارا سال نہیں، سارا مہینہ نہیں. سبحان اللہ. اسے جس نے کوئی شاپنگ کرنا بھی کر لے، تاکہ آخری 10 عشرے میں ان 7 گھنٹے کی قدر و قیمت کو جان لے. اور جیسے کہ وقت بڑھتا جائے گا، یہ وقت اور کم ہوتا جائے گا، 7 سے 6 بھی ہو سکتے ہیں، 8 نہیں ہوں گے، وقت بڑھے گا نہیں. اور جتنے کم وقت ہوگا، فائدہ کیا ہے اس میں؟ پوری رات کا اجر ملے گا نا، جس کے ہم تلاش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو 6 گھنٹے نکال نہیں سکتا، وہ 10 گھنٹے کیسے نکالے گا؟ وہ 15 گھنٹے کیسے نکالے گا؟ تو پھر یہ دیکھنا، اگر اس رات کو، ایک رات کو پا لیا، کیا ملا؟ 1000 مہینوں کے عبادت سے بہتر آپ کو مل گیا ہے. یعنی 1000 مہینے دن و رات آپ مسلسل عبادت کریں، کرتے رہیں، اور 7 گھنٹے کے جو میں نے ذکر کیا ہے، اس کی آپ عبادت کرتے رہیں 7 گھنٹے، یعنی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر اور برتر ہے. سبحان اللہ. آخر میں اس عظیم رات کی جو فضیلت اس صورت میں بیان ہوئی ہے، کتنی ہے؟ 7 ہیں، 6 صورت میں ہے، 1 حدیث میں ہے. آئے گنتے ہیں. قال لي فضيلة إنا أنزلناه ليلة القدر سے پہلے ذکر کی چیز کا ہے قرآن مجید کا ہے تو قرآن کو نازل کیا گیا یہ پہلی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی دوسری ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر تفخیم اور تعظیم ہے دوبارہ ذکر کر کے سوالی انداز میں تیسری ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے چوتھی ہے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں پانچویں ہے سلامتی ہی سلامتی ہے فجر تک چھٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رات کے لیے رحمک اللہ اس عظیم رات کے لیے پوری سورت کو نازل فرمایا اپنی پاک کلام میں یہ الگ سے فضیلت ہے کہ نہیں ساتویں فضیلت حدیث میں آئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے نور علی نور جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا ایمان کی حالت میں اس یقین کے ساتھ کہ رب کا وعدہ سچا ہوگا جو رب نے اس رات کے قیام کے لیے مرتب فرمایا ہے مومن ہے عقیدہ صحیح ہے موحد متبع سنت ہے اور اس یقین کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر رہا ہے کہ رب نے جو فضیلت بیان کی ہے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا احتساباً صرف اجر پانے کے لیے اس رات کے اجر کو حاصل کرنے کے اس رات کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے اس رات کے فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس رات کا قیام کیا جا رہا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں یہ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں یار کیا بڑا بزرگ ہے کیا اللہ کا ولی ہے کیا عبادت گزار ہے لگا رہتا ہے ساری رات نہیں دل کے معاملات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دل کو پاک رکھیں اخلاص نیت کے ساتھ اس رات کا قیام کریں ایمان اور اخلاص اللہ تعالیٰ کیا دے گا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا رحمت برکت خیر ہی خیر ہے اس ایک رات میں اس سورت کے بنیادی پیغام اصل کیا ہے الایمان بالکتب قرآن مجید پر ایمان ابتدا قرآن مجید سے ہوئی یعنی پیغام یہ سمجھ لیں آپ اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے رہتے ہو ہزار مہینے سے بہتر اجر پانے کے لیے اور یہ رات صرف سال میں ایک رات میں ہی موجود ہوتی ہے پورے سال میں صرف ایک رات قرآن مجید تمہارے پاس پورے سال میں موجود ہے قرآن مجید کی کیا عظمت ہے تمہارے دلوں میں قرآن مجید کو کیسے سمجھتے ہو اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو پورے سال میں قرآن مجید سے تعلق کیسے تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے عمل تمہارا کیا قرآن مجید کے احکام کے مطابق ہے یا مخالف ہے تمہارا عقیدہ تمہارا منہج تمہاری سوچ تمہاری فکر تمہارے اعمال تمہارے اقوال تمہارے اخلاق قرآن مجید کے مطابق ہے یا مخالف ہے اس رات کی عظمت کی تلاش کے لیے تم سارے رات جاگتے رہتے ہو اور پورا سال قرآن مجید سے ہجر کرتے رہتے ہو یہ کہاں کا انصاف ہے تو بلندی پیغام ایک تو لیلۃ القدر کی عظمت ہے جیسا کہ پورے قرآن کا سیاق اور سباق ہے اس سورت کا سیاق اور سباق ہے اور اس میں جو چھپی ایک پیغام ہے جو عقیدے کے تعلق سے ہے وہ کیا ہے قرآن مجید پر ایمان واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک